آپ سب کو محفوظ کرنا انشاءاللہ. البتہ ہی میں عرض کرتا چلوں بر سبیل تذکرہ کہ مجھے یہ دعا کبھی زیادہ سمجھ میں نہیں آتی, کافی یعنی کبھی سمجھ نہیں پایا میں اس دعا, نیٹ اس دعا کہ خدا عمر دراز کرے, اس کا مجھے زیادہ فائدہ سمجھ میں نہیں آیا. اس نیٹ دعا کے پیچھے کچھ نہ کچھ آگے اور پیچھے لگا ہوا ہونا چاہیے. خدا اطاعت میں زندگی لمبی دے مثلا, خدا توفیقات میں لمبی زندگی نصیب کرے, ورنہ نیٹ لمبی زندگی اس کا کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آ رہا. کہ اگر کوئی ترقی اور کمال نہیں ہونا ہے تو 20 سال اور زندگی گزارے یا ختم ہو جائے, اس کا کیا فائدہ. لہٰذا ہمارے پاس صحیح بے سجادیہ میں انتہائی خوبصورت ایک دعا ہے, مولا کے نام پہ درود بھیجے محمد والے. فرمایا خدایا جب میری زندگی میں کچھ نہ رہے, اور امام حمزہ سنگے ظاہر عرض کریں فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کی زندگی میں کچھ نہ رہے اور وہ زندگی شیطان کی چراگاہ بننے لگے تو خدایا اس کو ختم کر دے. اگر میں نے مزید فصل نہیں اگانی, اب جو کچھ رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان میری چراگاہ سے کھائے, تو پھر اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. تو ہمیشہ لمبی عمر کی دعا اگر کسی کو دینی بھی ہے تو مزید توفیقات کے لیے دیں, کہ خدا تمہاری توفیقات میں تمہاری عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اضافہ فرماتا ہے. تو پھر لمبی عمر اچھی چیز ہے, خدمتوں کے لیے اچھی چیز ہے کہ انسان کی عمر لمبی ہے. ورنہ ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے شخص کے لیے یا بدقسمتی سے نیچے گرتے ہوئے شخص کے لیے لمبی عمر فقط نقصان دے, اسے کوئی فائدہ نہیں ہونا. یہ دو چیزیں ہو گئیں. اب تیسری چیز جس جو ان تمام لیکچرز کا مدارس کا نیٹ سم نکلے گا وہ یہ ہے کہ تیسری چیز جو آپ ان دو کے ہوتے ہوئے کر پائیں گے, اور اگر یہ دو نہیں ہوئی تو نہیں کر سکیں گے, نفسانی خواہشات کا مقابلہ اور عبادتوں میں اضافہ. اگر یہ دو ہوئی تو اب آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں, وہ کیا, دنیا کے ظالموں کو للکاریں. اب دنیا کے ظالموں کو للکاریں. اچھا اب اس اب کا مطلب ٹائم پہ اب نہیں ہے کہ پہلے 25 سال عبادتیں کروں گا پھر دنیا کے ظالم, نہیں. اس اب کا مطلب پرائرٹی کے اعتبار سے آپ اپنے ذہن میں جو ترتیب بنائیں, پہلے نفسانی خواہشات سے لڑیں, اس کے ساتھ عبادتیں کریں, اور پھر اس کے ساتھ دنیا کے ظالموں کو للکاریں, تب میری اور آپ کی للکار میں دم ہوگا. لیکن اگر صرف یہ کرنا ہے کہ میں کل روڈ پہ جاؤں گا, کچھ ظالموں کو للکاروں گا, نعرے لگاؤں گا, گھر واپس آؤں گا, پھر اسی کی بنائی ہوئی فلم میں گھر بیٹھ کے دیکھوں گا, پھر اس للکارنے کا کوئی فائدہ نہیں, اس للکار سے کچھ نصیب نہیں ہوگا, اس سے کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا, بلکہ وہ الٹا آپ کو شاید اپنی نیشنلٹی بھی دے دے کہ یہ اس کو دینا ہمارے لیے کام آئے گا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اپنے نفس کے ساتھ محنت کریں گے, اپنی عبادتوں میں اضافہ فرمائیں گے, ان دو کے ساتھ دنیا کے ظالموں کو للکاریں گے. اچھا کیوں ساتھ ضروری ہے, کیوں ساتھ ضروری ہے؟ آپ نے جب اتنے 10 دن انالیسس کو ہی برداشت کیا ہے تو میں اس کا انالیسس بھی کر دوں, ساتھ کیوں ضروری ہے؟ چونکہ جیسے آپ ظالم کو للکاریں گے یہ کچھ چیزوں میں آپ کو لالچ دے گا. ظالم کا طریقہ کار لڑنے کا یہی ہے, یا لالچ دیتا ہے یا خوف دیتا ہے. یہ کچھ چیزوں کی لالچ دے گا. اگر آپ کے ذائقے میں عبادت کی لذت نہیں ہوئی تو آپ لالچ میں پھنس جائیں گے. اگر آپ کے ذائقے میں عبادت کی لذت ہوئی آپ کسی اس کی لالچ میں نہیں آئیں گے, آپ ظالم کی دیوی لالچ کو ٹھکرا دیں گے. لیکن خدا نہ کرے اگر عبادت کی لذت نہیں ہوئی, اس کی دیوی لالچ کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے, تو اس عبادت کے بغیر معاملہ نہیں چلے گا. اچھا دوسرا کام کیا کرے گا؟ دوسرا کام وہ یہ کرے گا کہ آپ کو ڈرائے گا. اگر آپ کے اندر نفسانی خواہشات پہ گرفت نہیں ہوئی تو آپ اس کے ڈرائے سے خوف زدہ ہو جائیں گے اور آپ ڈر جائیں گے. بس اگر آپ باہر کے ظالم کو ٹکرانا چاہتے ہیں, باہر کے ظلم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, پہلے اپنے اندر کے ظلم اور اپنی عبادات کو بہتر کر لیجیے, پھر آپ باہر کے ظالم سے ٹکرا سکیں گے. تو ہمارے پاس عجیب عجیب روایات موجود ہیں اس معاملے میں, اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے بہت نفیس روایات موجود ہیں. کوشش کرتا ہوں ایک آدھ منتخب آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ ارادہ نہیں ہے کہ لمبی مجلس پڑھوں گا, लेकिन बदकिस्मती से शायद फिर लग रहा है कि एक घंटा हो चुका है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द खत्म करूँ। आप बस आखिरी बात क्या हुई, आखिरी बात ये हुई कि अगर आप बाहर के जालिम से टकराना चाहते हैं, बाहर के जुल्म का खात्मा चाहते हैं, पहले अंदर के नफ्स से टकरा लीजिए, अपनी इबादत में इजाफा कर लीजिए। अब एक मिसाल देखिए, बस फर्ज फरमाइए आप मसलन ऐसी अर्ज कर रहा हूँ, आपका दिल चाह के अपने मुल्क में होने वाले किसी जुल्म से टकराए, आपने सारी जिंदगी नॉर्वे की पुरसकून जिंदगी गुजार ली और आखिरी वक्त में मुजाहिद बनने के लिए आप पाकिस्तान तशरीफ ले गए कि मैं वहां जाऊंगा जिहाद करूंगा, यानी जिहाद बे माने जुल्म से टकराना, ना वो दूसरा जिहाद। तो खैर आप वहां पहुंचे, आपने जालिम से टकराने का इरादा किया, मैंने अर्ज किया ये दो दो में से एक काम करेगा या दोनों साथ साथ करेगा, क्या ये लालच देगा या ये डराए धमकाए। अगर खुदा ना करे उस मानवी लज्जत के हमरा नहीं हुए तो लालचों में आ जाएंगे। अजीब मिसाल अर्ज करूं आपकी खिदमत में, ईरानियन नेवी का एक बहुत बड़ा कमांडर, ईरानी नेवी का बहुत बड़ा कमांडर ईरान में पकड़ा गया था, जिसने नेवी के राज अमेरिका को दिए थे जंग के जमाने में, जंग के जमाने में ईरानी नेवी के राज अमेरिका को दिए थे। उसको टेलीविजन पे बुलाया गया और उससे पूछा गया, जब वो पकड़ लिया गया सारे डॉक्यूमेंट्स उसके निकल आए कि हाँ भाई इसने ये हरकतें की हैं, सब कुछ हो गया, उसको टेलीविजन पे बुलाया गया और उससे पूछा इंटरव्यू लेने वाले ने कि तुमने ये काम क्यों किया, तो उसने कहा कि अमेरिकन अथॉरिटीज ने मुझसे वादा किया था कि मेरे दो बच्चों को ग्रीन कार्ड देंगे, अपने दो लड़कों को अमेरिकन ग्रीन कार्ड दिलाने के लिए उसने अपनी कौम के हजारों जवानों की जिंदगियां दांव पे लगा दी। ये नफ्सपरस्ती नहीं, अच्छा ये नफ्सपरस्ती का खेल। ये आदमी नेवी का बहुत अच्छा कमांडर था, इसका मतलब है फिजिकली ये टॉप फिट होना चाहिए, फिजिकली मेंटली इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, आप एक कमांडर को समझ सकते हैं कि उसको कैसा होना चाहिए। ये फिजिकली स्ट्रांग था, मेंटली स्ट्रांग था, लेकिन अंदर से चूहे के बराबर था। दो ग्रीन कार्ड के ऊपर स्लिप कर गया, ये इंसान बन जाता है अगर अपने नफ्स के ऊपर गिरफ्त ना करे। तो ऐजान मोहतरम ये दुनिया है जो आपके सामने है। अच्छा अगर आप ये सारे काम कर गए तो क्या होगा, इसको हम कहेंगे नुसरत इमाम, ये है नुसरत इमाम। बस अगर कोई हमसे कहे भाई हमें नहीं मालूम नुसरत इमाम के लिए क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, आप वाकई नुसरत इमाम करना चाहते हैं, ये रास्ता है। आपकी खिदमत में एक एक चीज खोल कर तफसील से बयान करते हैं। आपको अपनी नफसानी ख्वाहिशात से टकराना है, आपको अपनी इबादत में इजाफा करना है, आपको बैरूनी जुल्म के मुकाबले में निदा बुलंद करनी है। अगर आप ये सब करते रहे आपके अंदर ये ताकत बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला कि कल जब इमाम तशरीफ लाएं आप उनकी नुसरत में ये सारे इकदाम उठा सकेंगे। आपको अपने नफ्स पे गिरफ्त होगी, आपने अपनी इबादत के अंदर तरक्की कर ली होगी, आप उस दौर के जालिमों से टकरा रहे होंगे, इमाम तशरीफ लाएंगे जब जुल्म से टकराने का इरादा करेंगे, आप अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नुसरत के मुकम्मल तैयार। अब आपके सामने दो रास्ते, मेरे सारे आरज़ पूरे हो गए इस बात इस चैप्टर में। अब मेरे और आपके सामने मुशमूल तक मैं जाहिर बाहर थोड़ी खड़ा हूँ, मेरे और आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो ये कि हम सब कुछ समझें, सब कुछ समझ लेने के बाद कुछ ना करें। जितना अल्लाह का दीन नेमतें देता है उतना ही शदीद सवाल करता है। इल्म बहुत बड़ी नेमत है, इल्म पे सवाल भी बहुत सख्त है। हमारे पास एक अजीब रिवायत है, रिवायत में लिखा है कि मसलन इस तरह की तशबीह है कि तीन अजर जाहिल अल्लाह की बारगाह में कबूल हुए तो एक आलिम कबूल होगा, यानी अगर तीन जाहिलों के उज्र को खुदा कबूल करेगा तो एक आलिम के उज्र को कबूल करेगा, क्योंकि तुम जानते थे। जो कुछ मैं समझ सकता था वो मैंने आपकी खिदमत में सईदुश्शुहदा के पैगाम के हवाले से अर्ज कर दिया। ये सईद शोदा का पैगाम है, ये कि उन्होंने कहा शब आशूर के हमें नमाज और कुरान से इश्क है, क्यों कहा था, क्यों सईद शोदा ने शब आशूर कहा मुझे नमाज और कुरान से इश्क है। वो अपने असाब को बताना चाहते थे कि अगर कल तुम्हें यजीद जैसे जालिम से टकराना है तो पहले अपने सरों को खुदा के सामने झुकाना सीखो, अगर ये नहीं किया कल वहां सुरखरू नहीं हो सकते। ये अल्लाह की बारगाह है, यहां इम्तिहान लिए जाते हैं। آپ اور ہم بھی ایسے ہیں، ہم اور آپ کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنا معکم، یا لیتنی کنت معکم. اس یا لیتنی کا صدقہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. بس خدا نہ کرے اگر ایسا ہوا، سب کچھ سننے کے بعد بھی آپ نے حرکت نہیں کی، میں نے اور آپ نے حرکت نہیں کی، تو پھر ایک اور چیز ہوگی نعوذ باللہ تعالی. وہ کیا؟ ہم اس نعمت سے محروم ہو جائیں گے، اس آگہی کی نعمت سے محروم ہو جائیں گے، ہم لوگ غفلت میں پھنس جائیں گے نعوذ باللہ تعالی، پھر اپنی غفلتوں سے باہر نہیں آ سکیں گے. آپ کو اور ہمیں ترقی کرنی ہوگی، اپنے وجود کے اندر کچھ محنت کرنی پڑے گی، اور یہ دنیا آپ کے سامنے ہے. اب میں نہیں جانتا میری زندگی سے ایک دن باقی ہے یا 10 سال باقی ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں کوئی دن ضائع نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا ایک ایک دن قیمتی ہے زندگی کا. آپ کے سامنے بھی ایسے ہے. اللہ انشاءاللہ امام وقت کے نام پر، سید الشہداء کے نام پر، ہمیں اور آپ کو اللہ کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور یہ کہ انشاءاللہ خدا نے مطلع سید الشہداء کی صدقے میں ہم ان کے راستے پر چلائے، باوز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد.
اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.
جس طرح ہر آدمی کا کوشش کرتا ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، تو میں بھی آخر میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ ان چند دنوں میں جب ہم یہاں پر رہے ہوں گے، ہم نے جتنی بھی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، ان میں ممکن ہے کسی کی دل آزاری ہوئی ہوگی، ممکن ہے کسی کو ہماری کوئی چیز اچھی نہیں لگی ہوگی. ایک بات تو طے شدہ ہے، وہ یہ کہ ہمارا مجلس پڑھنے کا انداز کافی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. تو خیر میں پہلے اعتراف کر لیتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، باقی جو چیزیں اچھی نہیں لگی ہوں گی وہ اللہ جانتا ہے. تو وہ میں سب سے پہلے سے ہی درخواست کر لیتا ہوں کہ جو کچھ میں نے عرض کیا، ایک تو پرسنلی کسی کو ہرٹ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، پرسنلی کسی کے اوپر کوئی طنز نہیں کیا. آپ جانتے ہیں اور آپ کا خدا جانتا ہے، میں اپنے اعمال کا خدا کے سامنے ذمہ دار ہوں، تو میں نے آپ پرسنلی کسی کو ہرٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر خدا نہ کرے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، میں صدقہ دل سے اس سے معذرت طلب کرتا ہوں، جو میرا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں کسی کو ہرٹ کروں. اور جو میری جدوجہد ہے، ذاتی طور پر جدوجہد ہے، وہ یہ کہ میں امام کے ایک خدمت گزار ہونے کے ناطے آپ کو آپ کے امام کی محبتوں سے اور نزدیک کر سکوں. یہ ہمارا اصلی کام ہونا چاہیے. آپ سید الشہداء کی محبت کے نام پہ یہاں بنائیں، آپ کے دلوں میں سید الشہداء کی محبت بڑھنی چاہیے. یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کو اللہ سے اور نزدیک جانا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. لہذا خدا نہ کرے اگر ہم نے کوئی ایسی بات کہی ہے جس سے آپ کی اللہ سے امید کم کر دی، نعوذ باللہ تعالی، یا خدا، یا تو ہم نے مثال کے طور پر ایسی کوئی ڈرانے کی بات کہہ دی کہ آپ کی امید اللہ سے کم کر دی، نعوذ باللہ تعالی، تو وہ غلط ہے. آپ کی امیدیں ساری خدا سے ہونی چاہیے، کیونکہ خدا آپ کا چاہنے والا ہے اور آپ خدا کو چاہنے والے ہیں. اور سید الشہداء کی محبت اسی طریقے سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ہے اسی طرح سے. لہٰذا آپ یقین فرمائیے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب مجلس پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ خدایا جب ہم مصائب پڑھیں تو انہیں گریہ آئے، کیونکہ یہ سید الشہداء کی محبت کے نام پہ یہاں پہ آئے. اگر ہم گریہ کی صورت میں ان کی محبتوں کو نہ بڑھا سکے تو ہم نے کیا کیا پھر؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے دلوں میں سید الشہداء کی محبت بڑھے. یقین فرمائیے، مجھ سے اگر کوئی پوچھے مجلسوں میں سب سے سخت وقت کون سا آتا ہے، تو میں کہتا ہوں مجلسوں میں سب سے سخت وقت وہ آتا ہے کہ لوگ رونے کے لیے آئیں اور ہم نہ رو سکیں. یہ سب سے سخت وقت ہے. اس کی وجہ یہ کہ پھر ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم سید الشہداء کی محبت کرنے والوں کے درمیان حائل ہو گئے، ان کی محبتوں کو ہم پورا نہیں کر سکیں. اور سب سے اچھا وقت وہ ہوتا ہے جب لوگ رونے کے لیے آئیں اور ہم انہیں رلا سکیں، یہ سب سے اچھا وقت ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ عشق اہل بیت کے ساتھ آئے اور عشق اہل بیت کے ساتھ اٹھے، یہ کامیابی کی علامت ہے. اچھا بیان جس کے بعد لوگوں پہ اچھا گریہ آئے، یہ کامیابی کی علامت ہے. کہ جس میں آپ نے لوگوں کو عمل کی طرف بھی خداوند متعال اور اہل بیت کے نزدیک کر لیا اور محبتوں کے اندر بھی خدا اور اہل بیت سے نزدیک کر لیا، یہ کامیابی. یہ ہم پہ ہم فخر ہے. یہ میں آپ صدق دل سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جس زمانے میں مجلس نہیں پڑھتا تھا اس زمانے میں اللہ سے مجلس کی دعا صرف ایک وجہ سے کرتا تھا کہ خدا یہ جو مجلس پڑھنے والے سید الشہداء کے نام پہ رلاتے ہیں یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو مجھے مجلس پڑھنے کی طاقت دے دے تاکہ میں لوگوں کو سید الشہداء کے نام پر گریہ دلا سکوں. یہ اچھا عمل ہے, یہ اس پورے طریقہ کار کا پاکیزہ ترین عمل ہے. دنیا کی کسی فرقے کے اندر ایسا نہیں ہے, یہ صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کے اندر. کہ یہاں پر لوگ خوش ہونے کے لیے نہیں آتے, یہاں پہ لوگ رونے کے لیے آتے, سید الشہداء کی یاد میں رونے کے لیے آتے. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ یہاں بیان مؤثر نہیں ہے, لوگوں کے دلوں میں محبتیں اتنی ہیں کہ وہی خود بخود رلا دیتی ہیں. لہذا میں نے کتنی دفعہ دیکھا ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی خاص بات سمجھ میں نہیں آتی, اچانک کوئی جملہ زبان سے نکلتا ہے, لوگ خود بخود رونے لگتے ہیں. لوگ سید الشہداء کی محبت لے کر آئے. اور یہ محبت ہمیشہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, یہ محبت دو طرفہ ہے, یہ محبت دو طرف سے ہے, ایک طرف کی نہیں ہے. مثلا یقین سے عرض کر رہا ہوں, آپ یہاں پہ تشریف فرما ہوئے, چاہے دو منٹ کے لیے آپ کے دل میں رقت آئی امام حسین کے نام پر, امام حسین آپ کو نہیں بلائیں گے, امام حسین آپ کو یاد رکھیں گے. آپ کسی گناہ کی طرف بھی جا رہے ہوئے تو سید الشہداء آپ کے لیے دعا کر رہے ہوں گے کہ میرا چاہنے والا گناہ کی طرف نہ جائے. سید الشہداء دعا دیتے, سید الشہداء بھی دعا دیتے ہیں, ان کی والدہ بھی دعا دیتی ہیں. مارکہ ہے یہ. میں نے اپنی زندگی میں سید الشہداء کی محبت کے بہت واقعات سنے ہیں, لیکن ایک واقعہ ایسا سنا ہے جو میں متعدد دفعہ مجالس میں عرض کرتا ہوں اور میرا دل نہیں بھرتا, پھر بھی میرا دل چاہتا ہے اس واقعے کو بار بار ذکر کروں. یہ واقعہ مجھے اسلام آباد میں مقیم جنرل ذاکر علی زیدی صاحب نے سنایا. انہوں نے سنایا کہ وہ عراق میں پاکستان کی حکومت کی طرف سے نمائندے کی صورت میں گئے ہوئے تھے. کہتے ہیں میں بغداد میں ہوتا تھا, لیکن میں شب جمعہ زیارت کے لیے کربلا جایا کرتا تھا. کہتے ہیں میں کربلا جاتا تھا, تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کربلا گئے اور وہیں پہ رہ رہے تھے. کہنے کہ بہت سارے واقعات ہوتے تھے اس میں, عجیب و اچھے واقعات میں سے ایک واقعہ انہوں نے یہ سنایا. کہنے کہ ہم رات کو پہنچے اپنی گھر والوں کے ہمراہ, اور ایسے وقت پہ پہنچے کہ بس زیارت گاہ بند ہونے والی تھی. تو کہنے کہ جیسے ہی زیارت گاہ بند ہوئی ہم لوگ باہر آئے, ہم نے ایک کمرہ پہلے سے رکھا ہوا تھا کہ ہم اس میں بیٹھیں گے. جب وہاں گئے اور باہر نکلے کہ اب ہم کھانا کھائیں, تو دیکھا سارا بازار بند ہو چکا تھا, سب بازار بند ہو گیا تھا اور واپس جانے کا امکان نہیں تھا, اسی کمرے میں جانا تھا. کہنے کہ اس کمرے میں گئے, ہم بیٹھ گئے. تو کہنے کہ ہماری زوجہ نے ہم سے کہا کہ اچھا عجیب ہوا کہ ہم تو امام کی زیارت کے لیے آئے اور بھوکا بھی رہنا پڑ گیا. کہنے کہ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی, پرانا ایک نوکر سامنے آیا دسترخوان لے کے. کہنے کہ میں آپ کے لیے کھانا بچا کے رکھا ہوتا, کیا آپ لوگ آئیں گے میں آپ کو کھانا کھلاؤں. مولا ہماری بھوک کے بھی آپ انتظام کریں گے. ان صاحب نے پھر ایک بار کیا سنا ہے, کہنے کہ یہ تو کم ہے, اس سے بڑھ کر بھی ہے. پھر کہنے کہ ایک دفعہ ہم کربلا کی زیارت سے باہر نکل رہے تھے, تو ایک بوڑھی عورت نے سامنے آ کر کہا کہ تم پاکستانی ہو. وہ بھی کہیں پنجاب کی کسی علاقے کے رہنے والی تھی. اس نے کہا کہ پنجابی میں کہا کہ تم پاکستانی ہو. انہوں نے کہا ہاں. کہا میرے لیے خط لکھ دو, مجھے گھر والوں کو بھیجوانا ہے, مجھے لکھنا نہیں آتا. تو کہنے کہ میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس قلم نہیں ہے, میرے پاس کاغذ نہیں ہے, اگر آپ کل دوپہر آئیں تو میں کاغذ اور قلم لے کر آؤں گا. میں اپنے دل میں سوچتا تھا کہ یہ اتنے بڑے جنرل تھے, اگر یہ ذرا سا اس بات پہ اکڑ جاتے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں یہ نہیں کروں گا, تو شاید توفیق سے محروم رہ جاتے. لیکن خدا نمتہ نے ان کے دل میں توازو رکھا, انہوں نے توازو دکھایا. اس سے کہا کہ تم کل آنا, کاغذ قلم میں لے کر آؤں گا, جو آپ خط کہو گے میں لکھ دوں گا. تو کہتے ہیں میں اگلے دن گیا تو وہ بڑھیا انتظار کر رہی تھی نماز کے بعد. کہنے کہ ہم ساتھ ہی بیٹھ گئے, اس نے کچھ کہا, میں نے بھی کچھ لکھ دیا, خط پورا کر دیا. خط پورا کرنے کے بعد اس کو سنا دیا, اس نے کہا کہ صحیح ہے, ایک لفافہ ساتھ لے آئے تھے اس کے اوپر ایڈریس لکھ دیا. خط پورا ہو گیا, کہنے کہ میں نے خط کے متن سے اندازہ لگایا کہ یہ عورت کافی عرصے سے یہاں پر ہے. تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اماں آپ کتنے عرصے سے یہاں پر ہو, تو اس نے بتایا کہ میں کوئی 20-22 سال سے یہاں پر ہوں. تو انہوں نے کہا کہ 20-22 سال سے یہاں پر ہو تو آپ کے ساتھ کون رہتا ہے؟ کہنے کہ اس بڑھیا نے کہا کہ میرا کوئی میرے ساتھ نہیں ہے, میں اکیلی رہتی ہوں یہاں پر. تو کہنے یہ بہت تعجب ہوا کہ ایک اکیلی عورت دوسرے ملک کے اندر 20-22 سال سے یہاں پر ہے اور ایسی زندگی گزار رہی ہے، کوئی کچھ نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم کہاں سوتی ہو، کہاں تمہارا گھر نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں؟ کہنے یہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں کماتی، کچھ نہیں کرتی، میں بس زیارت کرتی ہوں اور یہیں پر رہتی ہوں۔ تو اس نے کہا، انہوں نے پوچھا کہ کیسے رہتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہ جو دروازہ بند کرنے والا ہے یہ میری جان پہچان کا ہو گیا ہے، یہ جب بند کرنے لگتا ہے تو میں دروازے کے پیچھے سو جاتی ہوں، جب یہ دروازہ کھولتا ہے تو میں اٹھتی ہوں، میں جاتی ہوں پھر زیارت وغیرہ مشغول ہو جاتی ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے یوں ہی پوچھ لیا کہ کھاتی پیتی کہاں سے ہیں، کھانا پینا کیسے ہوتا ہے، پیسے تو ہیں نہیں۔ تو کہنے لگے کہ جب میں نے کہا کہ کھاتی پیتی کہاں سے ہے تو وہ بڑھیا رو پڑی، اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ خود یہاں بھوکا پیاسا مرا ہے، کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دیتا۔ یہ سید شہدا کی محبت ہے۔ وہ غریب الوطن تھے، ان کا اپنا جوان مارا تھا، ان کے اپنے بچے شہید ہوئے تھے، ان کے اپنے بھائی شہید ہوئے، انہوں نے ساری مصیبتیں اٹھائی، وہ سب مصیبتوں کو جانتے تھے۔ تو ہم سب کی مصیبتوں کے درد کو جانتے ہیں، ہم سب کی مصیبتوں کو جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے آپ ان کی یاد میں رو رہے ہیں، وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ تعالی، آپ کو دعائیں دے رہے ہوں گے، آپ کی دنیا اور آخرت کو سنبھال رہے ہیں۔ آج اس غریب الوطن کا سہو میں۔ عزیز، تین دن ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ مثال کے طور پر ہم نے شام غریبہ پڑھی، ہم اپنے گھروں کو چلے گئے، اپنی زندگی میں مشغول ہو گئے، کل کا دن ہم نے گزار لیا، آج پھر دوبارہ مجلس کے لیے آ گئے۔ لیکن کوئی پوچھے گا بی بی زینب کا قافلہ کہاں پہنچا؟ ہم تو سب کچھ ختم کر کے گھروں کو گئے نا، ہمیں تو کوئی مصیبت نہیں ہے۔ کوئی پوچھے بی بی زینب دوران سفر کہاں تھی؟ اور پھر ایک اور جملہ کہوں، ہمیں تو کچھ احساس نہیں ہوا، لیکن کوئی پوچھے لاش سید الشہداء کہاں ہے؟ وہ بے گور و کفن لاش ایسے ہی پڑا تھا۔ سید الشہداء جب تشریف لائے تھے بنی اسد سے، تین کام کہے تھے، ان تین کام میں سے ایک یہ تھا کہ ہماری لاشوں کے اوپر حل نہ چلانا، ہماری قبروں پہ حل نہ چلانا، ہمارے لاشیں دفن کر دینا، اور ہمارے زائر کے کھانے پینے کا خیال کرنا۔ روایات کے مطابق ان یزیدیوں نے بنی اسد کو بلا کر کہا کہ ان لاشوں کو کوئی نہیں دفنائے گا، یہ لاشیں یوں ہی پڑے رہیں گے۔ بنی اسد میں جرأت نہیں تھی کہ امام کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں، تو بنی اسد کی خواتین نے ان کو غیرت دلائی کہ تم لوگ نہیں دفنا سکتے تو لاؤ پاپڑے، ہمیں تو ہم دفنا کے آئیں گے۔ یہ روایت چل نکلی، ابھی بھی جب وہاں پر عاشور کا جلوس نکلتا ہے، قبیلے بنی اسد کے لوگ پھاوڑے لے کر آتے ہیں اور جملہ کہتے ہیں، اینا الحسین اینا الحسین۔ چوتھے امام حسن معجزہ تشریف لائے، امام اپنے والد بزرگوار اپنے بھائیوں کی لاشوں کو دفنانے کے لیے مولا خود تشریف لائے، بنی اسد کی رہنمائی کرتے تھے کہ یہ مثلا فلاں کا لاش ہے، اس کو اس طرح دفناؤ، یہ اس کا لاش ہے، اس کو اس طرح سے دفناؤ۔ مستند روایت کے مطابق، صحیح روایت کے مطابق، جب چوتھے امام نے اپنے والد کی قبر تیار کر لی تو قبر کے اوپر ایک جملہ لکھا، وہ جملہ تمام مظلومیت کی نشانی ہے، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتل اجانہ، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جو پیاسا مارا گیا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ مولا نے 30 سال گریہ کیا تھا اور قصاب کے سامنے جا کر کہتے تھے کہ جانور کو بھی پانی پلایا جاتا ہے، میرے بھائیوں کو پانی نہیں دیا۔ قبر حسین ابن علی الذی قتل اجانہ۔ دو روایتیں بس آپ کی خدمت میں کربلا زر روانگی کی عرض کروں گا، دو روایات کافی ہیں۔ ایک روایت کے اندر بیان ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قافلہ تیار ہونا شروع ہوا، ایک عجیب مقابلہ ہے منظر کا، یہ قافلہ کربلا سے چلنا شروع ہوا، اس کے اندر سب مرد ختم ہو چکے تھے، صرف امام سجاد علیہ السلام باقی تھے. امام سجاد غشی کے عالم میں تھے, بیماری کے عالم میں تھے. روایات کے مطابق بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بھائی اپنے امام کو سجاد کو سواری دی, اور سواری دینے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو بی بی زینب نے مقتل کا رخ کیا اور اس منظر کو دہرایا جب مدینے سے چل رہی تھی. جب مدینے سے چل رہی تھی تو ایک عجیب منظر آیا تھا. ہمارے پاس علماء روایات کے اندر یہ منظر پڑھتے ہیں, کہتے ہیں ایک وقت آیا تھا جب یہ سواریاں مدینے سے چلنے لگی تھیں تو تمام جوان اطراف میں کھڑے ہو گئے تھے, سب جوانوں کے ہاتھوں میں شمشیریں تھیں, اور کسی نے اعلان کیا تھا کہ اے لوگوں نگاہوں کو جھکا لو, دختر علی تشریف لا رہی ہیں. برہنا شمشیر لیے بنی ہاشم کے جوانوں کی ان شمشیروں کے سائے میں بی بی تشریف لائی تھی. حضرت علی اکبر نے بی بی کو سہارا دیا تھا اور وہ سواری کے اوپر سوار ہوئی تھی اور یہ سواری روانہ ہوئی تھی. بی بی 11 محرم کو میدان کربلا کے اندر کھڑی ہے اور علی اکبر کی طرف دیکھ رہی ہے. بیٹا اکبر سواری کرانے نہیں آؤ گے؟ ایک دفعہ پلٹ کر نہر کی طرف حضرت عباس کی طرف دیکھ کر کہا ہے عباس تمہاری بہن سوار ہو رہی ہے. سواری روانہ ہوئی. ان لعینوں نے بیویوں کو صدمہ دینے کے لیے کہ بیویوں کو مقتل کے سامنے سے گزرنا پڑے تو لاشوں کو دیکھیں گے, امام سجاد نے یہ کہا کہ ہماری خواتین روانہ ہوں گی, ان کو مقتل سے دور لے جاؤ تاکہ یہ لاشیں نہ دیکھیں. ان لعینوں نے بیویوں کے زخموں کو ہرا کرنے کے لیے ان کو مقتل کے برابر سے گزارا. بیویوں نے جب ان لاشوں کو دیکھا تو اپنے آپ کو سواریوں سے زمین کے اوپر گرایا, اور ایک ایک بی بی نے ایک ایک لاشے کے اوپر جا کر ماتم کرنا شروع کیا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا اون محمد کے لاشے پہ نہیں گئی, وہ سید الشہداء کے لاشے کے اوپر گئی. ایک مستند روایت آپ کی خدمت میں ہے, بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے لاشے سید الشہداء کی مٹی کو ہاتھ میں لیا اور مٹی کو ہاتھ میں اٹھا کر خدا سے کہا, اے خدایا یہ تیرے نبی کا نواسا ہے جس کا لاشا کربلا میں ہے اور سر نیزوں پر ہے. شمر لعین امام سجاد کے پاس آیا. امام سجاد کے پاس آیا, ادی تو آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کیا کام ہے؟ یہ جو آپ یا حسین کی ندا بلند کر رہے ہیں یہ کیا کام ہے؟ امام سجاد کے پاس کہ شمر لعین آیا اور شمر نے کہا کہ اے سجاد خواتین کو حکم دو کہ وہ لاشوں کو چھوڑ دیں اور میدان کربلا سے روانہ ہو جائیں. امام سجاد نے کچھ نہیں فرمایا, خاموش رہے. اس لعین نے ایک کوڑا اٹھایا, امام سجاد کی پشت مبارک کے اوپر مارا. امام سجاد کی پشت خم ہوئی, اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا, بیویوں سے کچھ نہیں کہا. اس لعین نے پھر کوڑا مارا, امام کی کمر اور خم ہوئی, پھر بھی کچھ نہیں کہا. پھر پے در پے کوڑے مارے, بی بی زینب چلاتی ہوئی نزدیک آئی اور امام سجاد سے کہا کہ اے بیٹا سجاد تم اس ظالم کا ظلم مت سہو, ہم لاشوں سے ہٹنے کو تیار ہیں. بابا یا بھوپی اما آپ میرے باپ کا ماتم کریں, سجاد کوڑے کھائے گا لیکن ماتم کو جاری کرے گا. خدا مجھے اور آپ کو ذکر حسین جاری رکھنے والوں میں قرار فرمائے. خدا سے دعا کرتے ہیں, خدایا ہم تیرے نبی کی آل کے غم میں روئے, ہمیں قیامت کے دن اس نبی کی آل کے ہمراہ محشور فرما. ماتم حسین